الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقال: نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود. حاضرين، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رمضان المبارک کو سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی، جس نے ہمیں صحت کے عالم میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، جس نے ہمیں بغیر اختلافات کے چاند دیکھ کر ساری ہندوستان کے اندر ایک وقت عید منانے کی توفیق دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک کو شکر گزار ہونا چاہیے. حاضرین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالی ہم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے سختی نہیں چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا ہے، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے. ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو. کون سی گنتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مہینے کی جو گنتی رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشہر ہکذا، الشہر ہکذا، الشہر ہکذا. آپ نے فرمایا ایک مہینہ 20 پر 9 دن کا ہوتا ہے. اگر چاند نظر نہیں آئے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند نظر نہیں آئے، اگر بادل چھا جائے، تو تم فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو تم عدت کو مکمل کرو، تو تم 30 دن کو مکمل کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو. کیا تکبیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ علامہ ہداکم، اس چیز پر جس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہے. ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکریہ مناؤ، اللہ کے دربار میں شکر گزار بن جاؤ. ولعلکم تشکرون، کیوں؟ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عید دگنی کر دے گا، تمہاری خوشیوں کو دگنی بنا دے گا. الغرض ساتھیوں، جس مہینے سے گزر کر ہم لوگ آ رہے ہیں، اس مہینے کا نام رمضان کا مہینہ. یہ بڑا برکتوں والا مہینہ تھا، بڑے عظمتوں والا مہینہ تھا، بڑی سعادتوں والا مہینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس قدر ممکن ہوا، جس قدر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس مہینے کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو نیکیاں ہم لوگوں نے کی ہیں، جو روزے ہم لوگوں نے رکھے ہیں، جو عبادتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، جو تلاوت کلام پاک ہم لوگوں نے کیا ہے، جو ذکر و اذکار ہم لوگوں نے کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری تلاوت کلام پاک کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. حاضرین، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم لوگ جان لیتے کہ کس کے اعمال قبول ہوئے ہیں، کس کے روزے قبول ہوئے ہیں، کس کی تلاوت کلام پاک قبول ہوئی ہے، کس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. ہم اس کے پاس جاتے، اس کو مبارکباد پیش کرتے، اور جن لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں، ہم دیکھتے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی ریاکاری ہے جس کی بنیاد پر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیتے. یقین مانیے، آج اتنے بڑے میدان کے اندر ہم لوگ عید منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, یہ کھلا میدان, ہم یہاں عید فطر منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. عید یہ خوشی کا دن, ایک تہوار کا دن ہے, یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے, یہ کوئی نیا موقع نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حدیث میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر کے آتے ہیں, جب مکے سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینے کو آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مدینے کے لوگ دو دن عید کے لیے, دو دن خوشیاں منانے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, تم لوگ کیا کر رہے ہو, ما ہذان الیومان, یہ کون سے دو دن ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ, جاہلیت کے زمانے میں, اسلام آنے سے پہلے ہم ان دو دنوں کے اندر خوشیاں منایا کرتے تھے. وہ کون سے دو دن تھے؟ فارس کے اندر دو عیدیں تھیں, ایک عید کا نام نوروز تھا اور ایک عید کا نام مہرجان تھا. نوروز کا معنی ہے, روز کا معنی دن کا ہے, نوروز کا معنی ہے شاید ممکن ہے سال کا پہلا دن ہو, شاید ممکن ہے سال کا پہلا دن ہو, یہ فارس والے عید منایا کرتے تھے. مہرجان کا مطلب کسی کی تاریخ پیدائش ہے, کوئی آدمی پیدا ہوا تھا اسی کے نام سے وہ لوگ عید منایا کرتے تھے. چونکہ عرب کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی, ان لوگوں نے انہی کی نقل کرنی شروع کر دی اور انہی کی تاریخ پر انہی کی اتباع کرتے ہوئے عید منانا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے فرمایا, قد ابدلکم اللہ بهما خیرا منهما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر دو دن تمہارے لیے دیے. وہ کون سے دو دن ہیں؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ, عید الفطر ہے اور عید اضحیٰ ہے, عید قربان ہے اور عید فطر ہے. یقین مانیے میرے بھائی, دنیا کا ہر آدمی عید مناتا ہے لیکن اس کی عید الگ, ہماری عید الگ ہے. اس کی عید میں شور شرابہ ہے, اس کی عید میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, ہماری عید میں اطمینان ہے, ہماری عید میں سکون ہے, ہماری عید میں عبادت بھی ہے اور خوشی بھی ہے. یقین مانے میں نے کہا, نوروز کوئی پہلے سال کی پہلی تاریخ کو عید مناتا ہے, یہ کوئی عید نہیں ہے. کوئی کسی کی تاریخ پیدائش پر عید مناتا ہے, یہ بھی عید نہیں ہے. ہماری دو عیدوں پر غور کریں, ایک عید کا نام عید فطر ہے. آدمی پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے, گھر میں تکلیفیں ہیں, اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس میدان میں حاضر ہوتا ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں, میرے گھر میں مصیبتیں ہیں, بھلا بہت ساری جو تکلیفیں ہوتی ہیں آدمی کو, آدمی گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا رمضان کا مہینہ جو میں تیری عبادت میں گزارا ہوں, میں اس رمضان کے مہینے کے بعد کچھ تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں, تو مجھے عطا کر, یہ ہماری عید ہے. اس کو عید بولتے ہیں, کتنی بہترین عید ہے. دیکھیے ایک عید یہ ہے, ایک دوسری عید عید اضحیٰ, وہ ایک ایثار قربانی, ایک جاں پشانی, ایک دوسرے کو قربان کرنے کی اس دنیا میں سب سے بڑی مثال ہے. ایک باپ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے بچے کے گلے پر چھری چراتا ہے, یہ ہماری دوسری عید ہے. ایک عید میں قربانی کا پیغام ہے تو دوسری عید میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں کرنے کا پیغام ہے. یہ دو عیدیں ہیں, بڑی نرالی عیدیں ہیں. میں نے کہا عید خوشی کا موقع ہے, خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں. یقین مانیے میرے ساتھیوں, جتنے لوگ اس میدان کے اندر حاضر ہیں, عید کسی ایک آدمی کے خوشی کا نام عید نہیں ہے, ایک جماعت کی خوشی کا نام عید نہیں ہے, ایک قوم کی خوشی کا نام عید نہیں ہے, ایک ملک کی خوشی کا نام عید نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان اگر خوش رہتے ہیں تو وہ عید ہے, اگر ساری دنیا کے مسلمان خوش نہیں رہتے ہیں تو وہ عید نہیں ہے. آقا دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس, عید فطر اس دن منائی جائے گی جس دن ساری دنیا کے لوگ عید فطر منائیں گے, عید اضحیٰ اس دن منائی جائے گی جب ساری دنیا کے لوگ عید اضحیٰ منائیں گے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ہم تنہا عید منا لیں, ہم خوش ہو جائیں, اسے عید نہیں بولتے ہیں. دنیا کے بہت سارے لوگ رو رہے ہیں, سسک رہے ہیں, جیلوں کے اندر ایڑیاں لگ رہے ہیں, وہ لوگ ان کی عیدیں نہیں منائی جا رہی ہیں, تو حقیقت میں یہ عید نہیں ہے. آپ نے سنا, آپ نے دیکھا, افغان جل گیا ہے, افغان جل گیا ہے, فلسطین سہم گیا ہے اور عراق کے اندر خون سے لت پت ہے. ماں اپنے بچے کی لاش کو دیکھ کر رو رہی ہے, آئے دن اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں. باپ اپنے کندھے پر بیٹے کی لاش کو لے کر کے جا رہا ہے, یہ عید نہیں ہے میرے بھائی. وہاں ہمارے مسلمان ساتھی رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں, اس کو عید نہیں بولتے ہیں. عید وہ ہے جس دن ساری دنیا کے مسلمان عید منائے, اگر ہم تنہا عید منا لیں گے اس کو عید نہیں بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ذرا فکر ہے, ہمارے دل میں درد ہے؟ نہیں, ہمارے دل کے اندر درد نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے مکمل دو وجوہات ہیں. میں وقت کم ہونے کی بنا پر انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر ہی یہ دو وجوہات بیان کر کے اپنے بیان کو میں ختم کر دوں گا. دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو مکمل چھوڑ دیا, صرف قرآن مجید کو تراویح کے لیے یا پھر گھروں میں برکتوں کے لیے یا کسی مجلس کے آغاز میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یا قسم کے وقت قرآن مجید کو قسم کھانے کے لیے یا کسی اور دوسری ضرورتوں کے لیے ہم لوگوں نے قرآن مجید کو رکھ لیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ اکرام نے آ کر کے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی طرح تھے. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے, قرآن کتاب کی شکل میں ہے لیکن آپ چلتی پھرتی تصویر تھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھا ہے ہم لوگوں نے اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید زندگی کے ہر گوشے کے لیے نازل ہوا ہے, صرف تراویح کی نماز کے لیے نہیں نازل ہوا ہے, ہر ایک گوشے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید سارے لوگوں سے پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا جی تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے دلوں پر کفنے پڑے ہوئے ہیں, تمہارے دل پر کفل پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن پر غور نہیں کرتے ہو؟ اگر قرآن پر غور کرو گے سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے, سارے مسلمانوں کی عید ایک ہو جائے گی اگر قرآن پر غور نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, یا ان کے دلوں پر پتھر پڑ گئے. یقین مانیے میرے ساتھیوں, جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں غور سے سنیں اس بات کو, یہی وہ قرآن مجید ہے, یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو لے کر ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس دنیا کے اندر سرخرو ہوئے, اس دنیا میں کامیاب ہوئے. چاہیے خوب کہا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے, ڈاکٹر علامہ اقبال نے چاہیے خوب کہا ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیوں خار ہوئے ہم؟ ذلیل کیوں ہوئے؟ رسوا کیوں ہوئے؟ کاٹے کیوں جا رہے ہیں؟ مارے کیوں جا رہے ہیں؟ عصمتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ مار بہنوں کی عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ ہمارے اندر سے ہمارے حق کو کیوں چھنایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا آج ہم خار ہوئے ہیں, آج ہم ذلیل ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, قرآن کو ہم لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے. میں آج ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, پیغام یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے قرآن مجید کو رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں. رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں قرآن مجید کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز, ہم جو خوار ہیں ذلیل ہے دنیا کے اندر, اگر ہماری ساکھ نہیں ہے, اگر دنیا کے اندر ہماری ذلت ہے تو پہلی چیز ہے قرآن مجید کو ترک کر دینا, قرآن مجید کو چھوڑ دینا. دوسری چیز کیا ہے؟ اتحاد. ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے, ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے, ہم انتشار میں جٹے ہوئے ہیں, ہم الگ الگ ہیں, ہمارے دل الگ الگ ہیں. بھائی ہم اس کو الگ کرتے ہوئے جاتے ہیں, ایک جماعت کو الگ کرتے ہوئے جاتے ہیں, ہم اپنے جسم کے ایک ٹکڑے کو الگ کر رہے ہیں, الگ کرتے کرتے تنہا رہ جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار, جو تنہا رہ جاتا ہے جہنم میں تنہا چلا جائے گا. اتحاد کی ضرورت ہے. یقین مانیے ذرا غور سے سنیں, ہمارا رب ایک, ہمارا رسول ایک, ہماری کتاب ایک, خانہ کعبہ ایک, ہمارا مقصد زندگی کا ایک ہے, ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں ہے بھائی؟ سب ایک ہے, رسول ایک, قرآن ایک, اللہ ایک, قبلہ ایک, ہمارا مقصد ایک ہے, پھر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ یہ ملا ہمیں لڑاتے ہیں آپس میں, ہمیں بلی کا بکرا بناتے ہیں, کبھی وہ کچھ اور بولتا ہے, کبھی یہ کچھ اور بولتا ہے, درمیان میں ہم قربان ہوتے ہیں, درمیان میں ہم قربان ہوتے ہیں. تو سخت ضرورت ہے اگر کسی چیز کی, اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. کیا بہترین ترجمہ ہے بھائی, سنیے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. واعتصموا بحبل الله جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, آپس میں اختلاف نہ کرو, انتشار نہ کرو, آپس میں مت لڑو, اگر لڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصبروا, اگر لڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, دنیا میں تمہاری ساکھ باقی نہیں رہے گی, دنیا والے تمہیں ٹیڑی نگاہ سے دیکھیں گے, تمہیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے, حکومتوں میں تمہارے کام نہیں چلیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصبروا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, آپس میں صبر کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو. کیا ملتا ہے برداشت کرنے سے؟ صبر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں صبر کرتے کرتے قبر کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اللہ نے فرمایا صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ بہرحال میں تمہارے سامنے ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کہہ کر میں انشاءاللہ العزیز ایک اور بات بتا کر وقت کی کمی کی بنیاد پر میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ نے فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم دشمن تھے، جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیسے بھائی بھائی بنایا؟ آتا ہے اسلاف کی تاریخ میں صحابہ کرام اسلام آنے سے پہلے چھوٹی سی رسی کے لیے، چھوٹی سی اونٹ کو باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے اس رسی کے لیے سالوں سال لڑا کرتے تھے. اللہ نے ان کے درمیان ایسا اتحاد پیدا کیا، ایسی محبت پیدا کیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دینے کے لیے تیار. مہاجرین انصار کی زندہ مثال ہے. انصار نے مہاجرین کو کہا میری دو بیویاں ہیں، اگر ایک بیوی کی تمہیں ضرورت ہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو. یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب چھوٹی سی رسی کے لیے سالوں سال لڑا کرتے تھے، ایک ایسا زمانہ آیا جب جو ہے اپنی ایک بیوی کو اپنے بھائی کے لیے طلاق دے کر اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرات، حضرت علی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو کون نہیں جانتا؟ دو بڑے صحابہ ہیں. ذرا غور سے سنیں میرے بھائی، غور سے سنیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور خوشی خوشی عید منائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس واقعے کو غور سے سنیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کا فائدہ ایک دشمن اٹھانا چاہا، شاہ روم، روم کا بادشاہ یا کوئی اور دشمن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. خط میں لکھا کہ تم اور حضرت علی یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری فوج کے اندر شامل ہو جاؤں گا، اپنی فوج میں تمہیں دوں گا لڑنے کے لیے. غور سے سنیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. ایہا الکلب، اے کتے. کیا کہا انہوں نے؟ اے کتے، یہ اختلافات ہمارے آپس ہی ہیں، اگر تو بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا دونوں مل کے تجھے ماریں گے. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر. یہ اسلاف کی تاریخ ہے، یہ ہمارے تابعین کی تاریخ ہے، یہ صحابہ کی تاریخ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اے کتے، تو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ہمیں آپس میں بھڑانا چاہتا ہے، اگر تو ہمارے بیچ میں آئے گا یقین اللہ کی قسم ہم دونوں مل کے پہلے تجھے ماریں گے، اس کے بعد میں ہم اپنے آپس میں مسائل کو حل کریں گے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہمارے دلوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. اس سے ہٹ کر ایک اور بات، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسے بھی غور سے سنیں، یہ بات بھی غور سے سننے کی حامل ہے، غور سے سننے کے قابل ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ روزوں کو اللہ نے فرض کیوں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو، تم اللہ سے خوف کھانے لگو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتا رہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے آدمی رک جائے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر آپ لوگ رمضان کے بعد اسی طریقے کی زندگی گزاریں گے جیسے رمضان میں گزار رہے تھے تو تمہارے روزے کامیاب، تمہاری نمازیں کامیاب. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اس کا مقصد ہے روزوں کا. روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اگر تقویٰ نہیں آتا ہے تو بھوکا رہ کر بیکار، پورا مہینہ بھوکا رہ کر بیکار ہے. اس لیے رمضان کے بعد بھی وہ کام کیجئے جو رمضان میں کرتے رہے. میں نے جمعہ کے اندر ایک بات کہی تھی، وہی بات دوبارہ میں آپ کے سامنے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے جمعہ میں کہا اگر ہم لوگ رمضان کے مہینے کی عبادت کرتے رہے، رمضان کے مہینے کی، غور سے سنے بھائی، رمضان کے مہینے کی عبادت کرتے رہے، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، عبادت کرنا بند کر دو، ختم ہے. آج کے بعد جاؤ جن جن لوگوں نے ٹی ویوں کی ویریں باندھ کر کے رکھا ہے کھول دو، شیطان کے ساتھ کھلے عام ناچو. لیکن اگر تم رمضان کے رب کی عبادت کرتے رہے تو رمضان کا رب زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے ہمیشہ عبادت کو زندہ رکھو. سمجھ رہی ہیں میری بات کو آپ؟ اگر تم رمضان کی عبادت کر رہے تھے، رمضان کے مہینے کی عبادت کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، عبادت کرنا بند کر دو. اگر رمضان کے رب کی عبادت کر رہے تھے, رمضان کا رب زندہ ہے, لا ینوم سوتا نہیں ہے, لا ینام اس کو نیند نہیں آتی ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت نہیں برتتا ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی عبادتوں کو زندہ رکھیے. رمضان کے بعد کیا کرے؟ سب سے پہلا کام رمضان کے بعد کرنے کا, شوال کے 6 روزے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان, جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا, واتبعہ ستا من شوال, پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا, کانا کا صیام الدہر, گویا کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی اہمیت کتنی ہے. تو شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایک گوشے کے اندر قرآن مجید کو نافذ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ لوگ جو بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کو, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج کے دن خوشی نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے وہ مسلمان جو سزک رہے ہیں, جو بھجک رہے ہیں, جو آہیں بھر رہے ہیں, ہماری وہ ماں اور بہنیں جو عزتوں کی لوٹے جانے پر رو رہی ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں تسلی دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زکات کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے, اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه, وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ پر عید منانے کی توفیق عطا فرمائی. عید گاہ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ ہی لوگوں کے حسن تعاون سے پورے ہوتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ایک صاحب اس نشست کے, ایک صاحب عید گاہ کے اخراجات سنبھال لیتے, کوئی بڑی کام نہیں تھی, لیکن تمام احباب کا تعاون اس لیے ہوتا ہے کہ احساس ہو کہ اخراجات کیا چیز ہوتے ہیں. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. تو اس کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراء إسكاتة, قال أحسبه؟ قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله, إسكاتك بين التكبير والقراء ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے. ابو ذرعہ نے کہا, میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, آپ اس تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان کی خاموشی کے بارے میں, اس کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا, میں پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے, اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے, اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولے سے دھو ڈال. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 740 پر 4 میں ذکر کیا ہے. حاضرین, اس سے پہلے الحمدللہ آپ لوگوں نے تکبیر تحریمہ, پھر رفع الیدین, پھر ہاتھ کہاں باندھے, یہاں تک آپ نے الحمدللہ نماز کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو سنی. قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی کہوں, میں دو رکعتوں کے بارے میں جو میں نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو آیتیں میں نے پڑھی, ان آیتوں کے تعلق سے دو تین باتیں آج کے درس میں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلی رکعت میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, فلما جن علیہ اللیل و رآہ کوکبا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رات میں انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے. جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہونے والا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قمر کو چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے. پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو غروب ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پروردگار ہو نہیں سکتا, اگر تو ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. جب سورج کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا سب سے بڑا پروردگار ہو سکتا ہے, آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ میرا سب سے بڑا پروردگار ہے, ھذا ربی اکبر. فلما فلت قال یا قوم انا, پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں شرک کرنے والوں سے دور ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قرآن مجید کی آیت ہے, اسی آیت کریمہ کو ہم لوگ استفتاح میں بھی پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں, دعائے استفتاح میں یہ کتاب, اس کا نام صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. 12 دعاؤں کو انہوں نے لکھا, ایک دو نہیں, کتنی دعاؤں کو؟ 12 دعاؤں کو. ان میں سے اکثر دعائیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, اگر جانتے بھی ہیں تو یہاں پڑھنا کیا اس کو معلوم نہیں ہے, یعنی نماز میں افتتاح کے وقت میں اس کو پڑھنا ہے کیا ہم کو معلوم نہیں. چلیے پہلی رکعت کا یہ, دوسری رکعت میں میں نے سورہ حجرات کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی. ان آیتوں کا تعلق آج کے دن سے میرے درس سے نہیں ہے, ان کا ترجمہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو, فوق صوت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر, ولا تجہروا له بالقول, اور کھل کر کے زور زور سے مت بولو, ولا تجہروا له بالقول کجہری بعضکم, جیسے ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے بات کرتے ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات مت کرو, ولا تجہروا له بالقول کجہری بعضکم, اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا بتائیے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر زور سے بات کرتا ہے اور اس طریقے سے بات کرتا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے, تو اسے کیا انجام اس کا بتایا گیا ہے؟ جی ہاں, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا, یہی لوگ متقی ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے تقوی کے اعتبار سے. امتحن اللہ قلوبهم, ان کے دلوں کو اللہ نے جانچا ہے تقوی کے خاطر. امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, ان آیتوں کا یہ شان نزول ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو سردار بنانے کے تعلق سے لے کر کے زور زور سے باتیں کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں اتارتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے باتیں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے باتیں نہ کریں, اس دائرے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے, مسجد کے اندر زور سے بات نہ کریں, مسجدوں میں زور سے بات نہ کریں, مسجدوں کا احترام کریں, اتنی آواز اونچی نہ کریں کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ہم فیصلوں میں بیٹھتے ہیں, ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, کوئی کچھ اور بولتا ہے, کوئی زبردستی بات کرتا ہے, اللہ کا ڈر رکھیے, رسول کا ڈر رکھیے, کہیں بھی بیٹھے رہیں آپ, کسی بھی مقام پر بیٹھے رہیں, جب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو مسجد کا احترام کیجیے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہو, آپ کا جو بھی فیصلہ ہو, اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کی عزت کرتے ہوئے آپ فیصلہ کریں, کوئی اٹھے کسی کی ماں کی گالی دے دے, کوئی اٹھے کوئی بہن کی گالی دے دے, کوئی اٹھے فلاں کی گالی دے دے, ویسے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. دو روڈیوں کو پکڑ کر سامنے بٹھا لیے, وہ ایک تھپڑک مارا, یہ ایک تھپڑک مارا, چلو فیصلہ ہوگا. ایسا مسجد میں فیصلہ نہ کریں, اگر آپ ایسا فیصلہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا. حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, آج کے لیے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ کوڑا لے کر دوڑتے ہوئے آئے, کوڑا اٹھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. کیوں دوڑتے ہوئے آئے معلوم؟ دو لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے مسجد میں, دو آدمی مسجد کے اندر زور زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق پکڑ لیے, کہاں کہ جی تمہیں کہاں سے آئے ہیں؟ بولے مدینے کے نہیں ہیں, باہر سے آئے ہیں. بولا اگر مدینے کے ہوتے دونوں کو کوڑے سے مارتا, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں آواز کو نیچی رکھو, بالکل آہستگی سے بات کرو, اس کا اللہ کی خاطر لحاظ رکھیے. انشاءاللہ میں اپنے درس کو کل آگے بڑھاتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.